السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم. نفاق اور منافقت، منافق از نظر قرآن موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کا، جس کی کم رہ گئی ہے باقی فرصت. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے و انسانی معاشرے کے لیے سب سے مہلک و خطرناک بیماری منافقت کو قرار دیا ہے، اور منافق سب سے خطرناک دشمن. منافقت اور منافق کی جزیات بیان کی ہیں تاکہ ایک طرف سے مومنین کو آگاہی ملے. اس آگاہی کے دو ہدف ہیں. ایک ہدف یہ ہے کہ کوئی مومن اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، کسی پر بھی یہ حملہ ور ہو سکتی ہے، مومن اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے نفس کو اور اپنے معاشرے کو. اور دوسرا یہ کہ اگر باہر کسی کے اندر منافقت پیدا ہو گئی ہے تو بصیرت کے ساتھ منافقت سے بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، اور اس کے منافق کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ایسا نہ ہو کہ منافق امت کے اندر داخل ہو، مومنین کے اندر آ جائے اور اس کے نتیجے میں اندر بیٹھ کر مومنین کو وہ ضرب لگائے جو شاید باہر سے دشمن نہیں لگا سکتا. اس وجہ سے حساسیت کے ساتھ اور بہت تاکید کے ساتھ، غیر معمولی حساسیت کے ساتھ قرآن کریم مومنین کو منافقت کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں، جس کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے، تفصیلی بیان ہے منافقین کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں. مومنین کی آگاہی اس سورہ میں زیادہ بڑھائی گئی ہے. چند آیات ابتدائی بیان کی تھیں. سورہ براءت یا سورہ توبہ میں آیا 41 کے بعد یا آیا 42 کے بعد یہ مضمون شروع ہوتا ہے. کافی آیات ہیں آگے، اثنا میں بیچ میں ضمنی مطالب ہیں، لیکن اصل مضمون منافقوں ہی کے بارے میں جا رہا ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشکل کے وقت منافق دھوکہ دیتا ہے. رکن منافق فریب دینا اور دھوکہ دینا ہے. امن کے دنوں میں مومنین کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جنگ کے زمانے میں، سخت گھڑی میں منافق ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بہانے تراشتا ہے، عذر پیش کرتا ہے اور اپنی من گھڑت مجبوریاں ظاہر کرتا ہے. منافق جنگ کے دنوں میں آ کر رسول اللہ سے مثلا اجازت مانگتے تھے منافق، کہ ہماری مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، ذاتی مشکلات ہیں، اور اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے جنگ میں. مومن، اس کا تقابل کیا گیا ہے مومن سے، کہ مومن ہرگز مشکل میں مومنین کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور مشکل کے وقت اذن لے کر، چھٹی لے کر، اجازت لے کر میدان سے باہر نہیں جاتا، میدان چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں مانگتا، اذن ہی نہیں مانگتا مومن، نہ کہ اگر اس کو اجازت نہ ملے تو میدان میں قائم رہتا ہے، بلکہ لا یستاذنوا کا الذین یؤمنون باللہ، مومن کبھی بھی آ کر رہبر سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مجھے میدان سے جانے کی اجازت دے دی جائے. بعض اوقات منافق دھوکے میں رکھتے ہیں وقت سے پہلے آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور مومنین ان پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن عین وقت پر یہ ساتھ شامل نہیں ہوتے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ شروع سے ہی ان کے دل میں فریب تھا، دھوکہ تھا، بددیانتی تھی، چونکہ اگر ان کا ارادہ ہوتا مومنین کے ساتھ جانے کا یہ تیاری کرتے. منافق جب کسی مارکے میں، کسی میدان میں آنے کے لیے اظہار کرے کہ میں نے بھی شرکت کرنی ہے، تیاری نہیں کرتا، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتا ہے، تیاری نہیں کرتا. تیاری مومن کرتا ہے. مومن جب حامی بھرتا ہے کسی چیز کی، پھر ساتھ اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے. فرض کریں کوئی بھی ضرورت ہے، مومنین کی ضرورت ہے، اگر قدس ریلی میں اس نے جانا ہے، مظلومین فلسطین کی حمایت کے لیے اس نے اظہار کیا ہے کہ میں آؤں گا، تو جس دن سے کہتا ہے میں آؤں گا ساتھ ہی تیاریاں بھی شروع کر دیتا ہے آنے کی. لیکن منافق آخری وقت تک تیاری نہیں کرتا، صرف زبان سے کہتا ہے میں آؤں گا، آپ مطمئن رہیں، اور ان پر بھروسہ کر کے مومنین میدان میں آ جاتے ہیں، منافقین نہیں آتے، اور اس طرح بعض اوقات مومنین کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب دیگر، قرآن نے ان آیات میں یہ فرمایا تھا کہ اگر منافق جو نہیں شامل ہوتے مشکل کے وقت، جنگ میں، جہاد میں، قیام میں مومنین کے ساتھ نہیں ہوتے، اگر یہ آ جائیں آپ کے ساتھ تو خرابی کریں گے، فساد مچائیں گے، مومنین کو تنگ کریں گے. نہیں آئے بہتر ہوا نہیں آئے، لیکن مومنین کی توجہ رہنی چاہیے کہ منافق کا نہ آنا انہیں دھوکے میں رکھ کر مشکل میں نہ ڈال لے. پہلے سے انہیں پتا ہو کہ منافق ہے، عین وقت پہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. اگر منافق آ جائے مومنین کے اندر، مومنین کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. قرآن کریم کا فرمان ہے لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. منافق اگر مومنوں کے ساتھ گھر سے نکل بھی آئے اللہ کی راہ کے عنوان سے، تو صرف فساد، شرارت زیادہ کرے گا، خبالا، فساد، خرابی، توڑ پھوڑ زیادہ کرے گا، ماحول زیادہ خراب کرے گا. منافق اگر برفرض آ بھی جاتا ہے، خرابی زیادہ مچاتا ہے. وَلَأَوْزَهُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ تمہارے درمیان آ کر خرابی مچائیں گے، فتنہ برپا کریں گے. فتنے کے لیے اول تو مومنین کے ساتھ آتے نہیں ہیں، صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، برفرض اگر آ جائیں تو خرابی زیادہ کرتے ہیں، اور ان کی خرابی کی نوعیت بھی فتنے کی نوعیت ہے، فتنہ برپا کرتے ہیں مومنین کے اندر. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، مومنین کو ایک اور توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر ایسے جاسوس ہیں جو منافقوں نے خود بھیجے ہیں، چھوڑے ہیں. منافق، مشرک، کافر مومنوں کے اندر ایسے افراد بھیج دیتے ہیں، ایک تو جا کر مومنوں کی جماعت کے اندر خرابی مچائیں، فتنہ مچائیں، شرارت کریں، ان کے پروگرام کو درہم برہم کریں، ان کے ماحول کو آلودہ کریں، اور دوسرا اس وجہ سے آتے ہیں کہ جاسوسی کریں، اندر بیٹھ کر باہر مومنوں کی کمزوریاں باہر بتائیں، یا حتیٰ مومنوں کے جو راز ہیں، اسرار ہیں، یہ دشمنوں کو بتائیں اور منافقوں کو بتائیں. اس لیے منافقوں کا ایک کام جاسوسی کرنا ہے، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مومنوں کے اندر گھس کے جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی کمزوری ملے تاکہ جیسے ہم استعمال کریں مومنین کے خلاف۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور خدا ظالموں سے آگاہ ہے۔ بس مومنوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ ان کے اندر سماعون ہیں۔ سماعون یعنی جو کان دھرتے ہیں اور بڑے غور سے جائزہ لیتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر جا کر باہر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سماعون لہم، دوسروں کے لیے سنتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو باہر جا کر باخبر کریں۔ آیہ دیگر میں، آیہ 48 میں ہے، لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ، منافق ہمیشہ فتنے کے درپے ہوتا ہے، ہمیشہ، اس وقت بھی جب شیاطین کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے، نشست کرتا ہے، تو بھی فتنے کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس وقت بھی جب وہ مومنوں کے اندر نقاب اوڑھ کر آ جاتا ہے تو بھی فتنے ہی کے در پہ ہوتا ہے۔ فتنہ گری منافق کی ذات میں ہے، منافق کے مزاج میں ہے، اس کا پسندیدہ کام فتنہ کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو الجھانا، مومنین کے صفوں میں دراڑیں ڈالنا، مومنین کو تقسیم کرنا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، یہ منافق کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور معاملات کو الٹ پھیر کر کے پیش کرتے ہیں، بات ہوتی کچھ ہے، کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک منافق کی صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ منافق کبھی بھی جیسی حقیقت واقعیت ہے ویسی نہیں بتائے گا آپ کو، بلکہ مثلا فتنہ ڈالے گا، فتنہ ڈالتے ہوئے مومن سویا ہوا تھا، منافق جاگ رہا تھا، جب آ کر اسے پوچھیں گے کیا ہوا تو کہے گا میں سویا ہوا تھا، مومن جاگ رہا تھا، بالکل الٹ کر کے بیان کرے گا، جاگے ہوئے کو سویا ہوا ثابت کرے گا اور سوئے ہوئے کو جاگا ہوا ثابت کرے گا، بالکل الٹ کر کے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، امور کو ہیر پھیر کر کے، تحریف کر کے، توڑ مروڑ کر، جھوٹ سے من گھڑت داستانیں بنا کر حقیقت بیان نہیں کرتا منافق، جو مشاہدہ کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا، وہ نہیں بتاتا۔ حتی جا الحق و ظہر امر اللہ، حتیٰ کہ منافقوں نے جو ماحول بنایا تھا، جو جھوٹ پھیلایا تھا، اس کے برعکس اللہ کی طرف سے حق واضح ہو گیا و امر خدا روشن ہو گیا۔ وہم کارہون، اور اس وقت منافقوں کو بہت برا لگا، ان کے لیے بہت ناپسندیدہ چیز تھی کہ حقیقت کیوں کھل کے سامنے آ گئی، ہم نے جس طرح پروپوگنڈا کیا تھا، ہم نے جو ذہن بنایا تھا، ہم نے جو ماحول بنایا تھا، اسی طرح لوگ دھوکے میں آ گئے تھے، لوگ پروپوگنڈے میں آ گئے تھے، حقیقت کھل کے کیوں آ گئی سامنے؟ حقیقت کا کھلنا، حق کا آ جانا اور امر خدا کا واضح ہو جانا منافق کے لیے ناپسند ہے، فتنہ اس کی پسندیدہ چیز ہے، اور حق کا کھل کے سامنے آ جانا منافق کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذٍ لِي، منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ذرا گستاخی زیادہ ہے ان منافقوں کی۔ ایک وہ گروہ منافق ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم بیمار ہیں، گھروں میں مشکلات ہے، آ نہیں سکتے، یا کوئی اور اس قسم کی مصروفیت ہے جس وجہ سے ہمیں اجازت دیں ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں، عذر و بہانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک گروہ منافقوں کا یہ ہے کہ نہ، وہ زیادہ گستاخ ہیں، زیادہ گستاخی کے ساتھ اجازت مانگتے ہیں، آ کر رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دیں اور ہمیں اس مصیبت میں نہ پھنسائیں، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، رسول اللہ کو کہتے ہیں، اس گستاخی کے ساتھ آ کر رسول اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیں، اعذن لی، اور ولا تفتنی تفتنی، اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں، آپ خود بھگتے ہو مشکل بھگتو، مجھے جانے دو، مجھے اس مصیبت میں نہ پھنساؤ. اس طرح گستاخی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ آ کر اجازت مانگتے ہیں. الا فی الفتنت سقطوا، یہ جو رسول اللہ کو آ کر متہم کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں، ہمیں جانے دیں، ہمیں نہ پھنسائیں مصیبت میں. قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ ہمیشہ فتنوں میں ہی غرق رہیں گے، ہمیشہ سے فتنوں میں غرق تھے اور ہمیشہ فتنوں میں غرق رہیں گے یہ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے ہر طرف سے. ان کی نیتیں بھی جہنم ہی ہے، ان کے ارادے جہنم ہیں، ان کے اقدامات جہنم ہیں، ان کے ارد گرد کا ماحول جہنم ہے. یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، جہنم کے حصار کے اندر آئے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح سورہ بقرہ میں قرآن کریم کا فرمان ہے کہ منافق بے شعور ہے، بے شعوری کی وجہ سے متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جہنم کے حصار میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ گرے ہوئے ہیں. ان تصب کا حسنتن، آیت دیگر اور صفات منافق کی اگلی صفت قرآن ذکر فرما رہا ہے، وہ یہ کہ ان تصب کا حسنتن تسو اہم، مومنین کو جب بھی کوئی حسنہ، کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی فائدہ نصیب ہوتا ہے، کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، منافق کو بہت ناگوار گزرتی ہے. مومنین کی کوئی کامیابی منافق کو بہت گران گزرتی ہے. یہ وہ خاص کوڈ ہیں منافق پکڑنے کے لیے اور منافق کو سمجھنے کے لیے کہ آیا مومنین کی کامیابی و مومنین کی بلائی دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے یا نالاں ہوتا ہے. منافق مثلاً اگر یہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے کہ میں بھی مومن ہوں، تو اسے خوش ہونا چاہیے. جہاں بھی مومن کامیاب ہوتے ہیں، ان کو کوئی بلائی ملتی ہے، اسے خوش ہونا چاہیے. مثلاً اگر یہ کہتا ہے میں مومن ہوں اور ایک مومن پاس ہو گیا، اسے خوش ہونا چاہیے مومن پاس ہو گیا. یہ فوراً کہے گا مجھے پتہ ہے کیسے پاس ہوا، یہ نقل کر کے پاس ہوا ہے، اس کے بابا نے رشوت دی ہے یہ پاس ہوا، یہ سفارش کروا کے پاس ہوا. خوش نہیں ہوا، اس کو بہت ناگوار گزرا کہ ایک مومن پاس ہو گیا. اگر یہ سنیں کہ ایک مومن کسی اور میدان میں، علمی میدان میں، کسی عملی میدان میں، کسی سماجی سیاسی میدان میں اسے عزت نصیب ہوئی ہے، یہ کہے گا مجھے پتہ ہے جیسے بڑا بنا پھرتا ہے، میں اس کی حقیقت سے جانتا ہوں، یہ اندر سے کیسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایجنسیوں نے اس کو لایا ہے، یہ فلاں کیا ہے. خوش نہیں ہوتا، ایمان کی عزت سے، مومن کی عزت سے خوش نہیں ہوتا. مولا رومی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا. پہلے ہم نے وہ تفسیر مثنوی میں ذکر کیا ہے، مولانا روم جلال الدین بلخی ان کا نام تھا، مولانا روم معروف ہیں، اس شہرت سے جانے جاتے ہیں. علامہ اقبال جن سے بہت متاثر ہیں، جن کے کلام سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے یہ سب کچھ افکار پیش کیے ہیں، اپنا مرشد مانتے ہیں ان کو. انہوں نے پہلے معمول کے روایتی علماء کی طرح تھے، عام علماء کی طرح پڑھے، اچھا پڑھے اور پڑھانا شروع کیا، نماز پڑھاتے تھے، مدرسے میں درس دیتے تھے اور بڑی شہرت تھی ان کی، نماز میں بھی بڑا رش تھا اور ان کے مدرسے میں شاگرد بھی ان کے بہت زیادہ تھے، بیان خطیب بہت اچھے تھے، شاعر بھی تھے، فصیح ادیب. اس اثنا میں شمس تبریزی، یہ شمس تبریزی جو ملتان میں ہیں یہ نا، یہ اور شمس تبریزی ہیں، مولا رومی کے استاد جو شمس تبریزی ہیں وہ اور ہیں. شمس تبریزی عارف مسلک انسان تھے، سالک اللہ، وہ اور صفت کے عالم تھے. ان سے مولانا روم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس مختصر ملاقات میں مولا رومی کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، مولا رومی کی ذہنیت بدل دی. اور وہ شخص جو پہلے شاگرد زیادہ بنائیں، مرید زیادہ بنائیں اور شہرت زیادہ ہو، نمازی زیادہ ہو اور شہرت اور مقبولیت کے چکر میں تھا، مولانا اب یہ مولانا سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور رنگ میں چلا گیا، بقول خود مولانا روم کے کہ عقل کی منزل سے آگے بڑھ کر عشق کی منزل میں آ گیا۔ پہلے سود و ضیاع کے چکر میں ہوتا تھا، اب وہ عاشقانہ میدان میں اللہ کے ساتھ عشق شروع کیا۔ یہ مسلک عشق شمس تبریزی نے انہیں سکھایا تھا۔ عشق اللہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، شہوت اور عشق میں فرق ہے۔ نر اور مادہ میں کبھی عشق نہیں ہوتا، شہوت ہوتی ہے۔ کبھی بھی نر بیل اور گائے میں کبھی بھی عشق نہیں ہوتا، شہوت ہوتی ہے۔ نر اور مادہ انسان ہوں، عورت اور مرد ہوں، یا بیل اور گائے ہوں، یا بھینسا اور بھینس ہوں، یا کوئی بھی جانور ہو، مؤنث مذکر، ان میں شہوت ہوتی ہے ہمیشہ، عشق نہیں ہوتا۔ عشق کمال سے ہوتا ہے، عشق اور حقیقت ہے جو پاکستان میں اسے شہوتوں میں استعمال کرتے ہیں زیادہ، عشق کا لفظ شہوت رانی کے لیے۔ وہ مولانا نے یہ میدان دیکھا، جیسے روایات میں بھی ہے کہ کربلا میدان عشق ہے، یعنی وہ عشاق تھے جو کربلا میں شہید ہوئے جا کر، باقی جو موم بتیاں جلانے والے تھے وہ عقل مند تھے اور یہ عشاق تھے۔ عقل مند سارے کوفہ بیٹھے رہے، جو حساب کتاب اچھا جانتے تھے، جنہیں پتہ تھا کوفہ میں کربلا جانا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، کربلا جائیں گے مارے جائیں گے، کربلا جائیں گے مشکلات ہوں گی، حساب کر کے انہوں نے، عاقل ایسے ہی ہوتا ہے، حساب کتاب جلدی کر لیتا ہے، نفع نقصان، اور پھر جہاں نقصان ہو رہا ہو قدم نہیں رکھتا۔ عاشق ایسا حساب کتاب نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت مولا کا حکم کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اس میں میرا کیا نقصان ہوگا، اس کا حساب ہی نہیں کرتا ہوں۔ کربلا میدان عشق ہے۔ باہر کے مولا رومی میں یہ انقلاب برپا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے درس کی نوعیت بدل گئی ان کی، ان کا درس یہ مثنوی شاعری شروع کی، انہوں نے قرآن شاعری کی زبان میں پیش کیا۔ ان کے جو سابقہ مولانا دوست تھے پہلے روایتی انداز کے، انہوں نے شدید مخالفت شروع کی مولا رومی کی، کہا یہ مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، دین سے باہر چو گیا ہے۔ بار کے فون کا تعلق ٹوٹ گیا آپس میں دوستوں کا۔ کافی عرصے کے بعد ایک اپنے دوست کے متعلق مولا رومی نے پوچھا کسی سے کہ وہ میرا سابقہ مولانا دوست وہ کیا کرتا ہے آج کل، کافی عرصہ ہو گیا اسے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ وہ اسے بتایا گیا کہ وہ درس قرآن دیتا ہے۔ تو مولانا روم کو تعجب ہوا کہ وہ قرآن سمجھتا ہے، کہاں ہاں بہت قرآن سمجھتا ہے، عربی فرفر بولتا ہے اور بہترین معانی قرآن کے بیان کرتا ہے اور اچھی تفسیر قرآن کے بیان کرتا ہے، بڑی شہرت ہے قرآن کے درس کی اس کی۔ تو مولانا روم نے کہا کہ پھر جب میں قرآن پیش کرتا ہوں تو یہ قرآن اس کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ قرآن شناس ہے، اگر قرآن اس کی سمجھ میں آتا ہے تو جب میں قرآن پیش کرتا ہوں تو اس پہ کیوں خوش نہیں ہوتا، اس کو کیوں کفر سمجھتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن شناس نہیں ہے۔ اگر اسے قرآن سے محبت ہوتی تو جہاں بھی قرآن کی بات ہوتی یہ خوش ہوتا، پسند کرتا اس کو۔ منافق مثلا اسلام کے دعویٰ دار جو یہ کہتے ہیں دنیا میں اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اور اسلام کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اسلام کے اجارہ دار و اسلام کے ٹھیکے دار، جو اسلام کے علاوہ کسی اور بات پہ راضی ہی نہیں ہیں، تو جہاں بھی اسلام ہو انہیں خوش ہونا چاہیے، کہیں بھی ہو، ان کے گھر میں ہو، پڑوس کے گھر میں ہو، ساتھ والے صوبے میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، انہیں سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ یہاں پر اسلامی نظام ہے، حکومت ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہے۔ اسلامی حکومت اگر ایک ملک میں قائم ہوتی ہے، ولایت فقیہ، بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکے داروں کو پسند نہیں آتی ہے، خوش نہیں ہوتے۔ خوش نہ ہونا یہ دلیل ہے ان کے دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کی، منافقت کی دلیل ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب بھی مومنوں کو حسنہ پہنچتا ہے، بھلائی، مومن خوش ہوتا ہے، منافق خوش نہیں ہوتا، اس کو ناگوار گزرتا ہے کہ یہ بھلائی مومنین کو کیوں نصیب ہوئی، یہ سعادت ان کو کیوں نصیب ہوئی۔ پھر اس کے پیچھے پروپیگنڈا شروع کرے گا کہ ہم جانتے ہیں یہ کس نے کیا، یہ کیسے ہوا، یہ فلاں طرح سے ہوا۔ مومن کی کامیابی پر منافق خوش نہیں ہوتا. خوب فرض کریں گے اب یہ جامعہ بنا، اسلام کا مرکز بنا، تشیع کا مرکز بنا، علم تعلیم کا، مومن کو خوش ہونا چاہیے. جہاں بھی کوئی مومن ہے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، قرآن مومن کا ضابطہ یہ بیان کرتے کہ اسے خوش ہونا چاہیے. حتیٰ اگر اسے فرض کریں مدرسے میں نہ بھی آنے دیا جائے، پھر بھی اسے خوش ہونا چاہیے کہ یہ مومنین کے لیے ایک مرکز بنا ہے. مجھے نہیں جانے دیتے اندر، لیکن میں خوش ہوں چونکہ ایک ایمان کا اور اسلام کا مرکز ہے. مومن کی یہ علامت ہے. آپ خوب جا کر دیکھیں کتنے لوگ خوش ہیں اس سے، جو دعوی ایمان رکھتے ہیں کتنوں کے دلوں میں خوشی ہے. یہ قرآنی ضابطہ ہے. ان تصب کا حسنہ تن تسو اہم، اگر آپ کو کوئی حسنہ نصیب ہو ان کو بہت برا لگتا ہے، منافقین کو بہت برا لگتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. و ان تصب کا مصیبت، اور اگر مومنوں کو بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی سختی آ جائے، اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان کو سبق ملا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اگر کوئی مومن شہید ہو جائے، اگر کوئی مومن زخمی ہو جائے، اگر نقصان ہو جائے، کہتے ہیں اچھا ہوا ابھی اس کو سبق ملے گا، ابھی اس کو سمجھ آئے گی بات. یقولو قد اخذنا امرنا من قبلو، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا، ہم پتہ تھا ہمیں ان کو نقصان ہونے والا ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ آنچ آنے والی ہے، یہ سختی آنے والی ہے، ہم نے پہلے سے ہی اپنا راستہ الگ کر لیا تھا، اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا. اور اس مصیبت میں منافق شامل نہیں ہوتا. وہ یتولو، منہ موڑ لیتا ہے سختی کے وقت، دشواری کے وقت مومنوں سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. وہم فارحون، اور خوش ہوتا ہے، خوشحال کے مومنوں کو تکلیف پہنچی ہے. قل، اب مومنین کو حکم ہے کہ منافق جب اس قسم کا رویہ اپنائیں تو آپ کیا کریں. بعض اوقات مومن منافقوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں جس طرح منافق کر رہا ہے. نا، مومنوں کی اسٹریٹجی الگ ہے، منافقت کی الگ ہے. منافق کو منافقت سے نہیں جواب دینا، منافقت کو ایمان کے ذریعے سے جواب دینا ہے. قل، آپ نے منافقوں کو یہ کہنا ہے، اے نبی آپ انہیں کہہ دیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا، بھلے ہم پر مصیبت آئی اور ہم یہ مصیبت دل و جان سے خریدتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں، ہم حاضر ہیں اس مصیبت کے لیے، ڈرتے نہیں ہیں، پشیمان نہیں ہیں، افسوس نہیں ہے، مر گئے ہم، شہید ہوئے، ہمیں اس پر بھی افسوس نہیں ہے، ہم زخمی ہوئے افسوس نہیں ہے، ہم اسیر ہوئے افسوس نہیں ہے، ہمارا مالی جانی نقصان ہوا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، چونکہ جو کچھ آیا اللہ کی راہ میں آیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو آئے ہمیں قبول ہے، ہمارے لیے وہ بہتر ہے. بھلے اگر اللہ کی طرف سے کامیابی آتی ہے ہم شاکر ہوں گے، اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے ہم صابر ہوں گے. ہمارا عکس العمل یا شکر ہوگا یا صبر. شکر و صبر کے علاوہ مومن تیسری کوئی حرکت نہیں کرتا، تیسری کوئی حالت نہیں بناتا، نہ ندامت دکھاتا ہے، نہ پشیمانی دکھاتا ہے، نہ خوفزدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. مصائب میں صبور ہوتا ہے اور کامیابی کے ایام میں شکور ہوتا ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا، اور وہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. مولا یعنی ہمارا اختیار اللہ کے پاس ہے. مولا اختیار رکھنے والے کو کہتے ہیں، جس کے پاس انسان کا اختیار ہو انسان کی زندگی کا، اس کو مولا کہتے ہیں. ہم مولا اردو میں چند ایک لفظ ہیں، پیر، مرشد، کلندر، مولا، یہ اردو والوں نے ایک الگ ہی ان کے لیے داستان بنائی ہوئی ہے. اردو کا مولا اور معنی میں ہے، وہ مولا کبھی مولا جٹ ہو جاتا ہے، کبھی مولا کدھر کدھر استعمال کر دیتے ہیں مولا کے نام سے. آپ نے دیکھا نا کتنی فلمیں بنی ہیں مولا کے نام سے، مولا جٹ اور مولا کیا ہو. یہ اردو مولا ہے، پاکستانی مولا جو بسا اوقات جانور کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا مولا ہے، حیوان بھی مولا بن جاتا ہے. لیکن قرآنی مولا، الہی مولا، دینی مولا کا مطلب صاحب اختیار ہونا، جس کے پاس آپ کی زندگی کا مکمل اختیار موجود ہے وہ آپ کا مولا ہے. جس طرح رسول اللہ نے حدیث غدیر میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہاں بھی مولا کا مطلب یہی ہے، یعنی میرا، میں جس کی زندگی کا اختیار رکھتا ہوں علی اس کی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں. اختیار یعنی اس کی زندگی کے حاکم، سرپرست، رہنما و پیشوا و امام، اب میرے بعد میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، یہ مولا کا معنی ہے. اے مومنوں، آپ منافقوں کو یہ کہہ دو کہ خدا ہمارا مولا ہے، ہماری زندگیوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اگر وہ ہمیں بیمار کر دے خوب کر دے بیمار، ہم اس پر بھی صابر ہیں، اگر وہ صحت دے ہم اس پہ شاکر ہیں، چونکہ دونوں اسی کی طرف سے ہیں. یوں نہیں کہ ہمیں ایک حالت پسند ہے اور ایک حالت پسند نہیں ہے، ایک پہ ہم خوش ہیں اور ایک حالت پہ خوش نہیں ہیں ہم. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا بھروسہ فقط خدا پر ہوتا ہے. منافق بظاہر مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، در پردہ اس کا بھروسہ اپنے مکر و فریب پر اور مشرکوں پر اور دشمنوں کے ساتھ تعلقات پر ہوتا ہے. منافق اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میرے تو بڑے تعلقات ہیں، میرے انتظامیہ سے تعلقات ہیں، میرے حکومت سے تعلقات ہیں، میرے فلاں چودھری سے تعلقات ہیں، میرے فلاں بڑی شخصیت سے تعلقات ہیں، ان تعلقات کا سہارا لیتا ہے. رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ اپنا موقف اعلان کریں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ کسی طاغوت پر نہیں ہے، طاغوت سے تعلق پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. آیا بعد میں، آیا 52 میں ہے کہ قل، اے رسول آپ منافقوں کو کہیں حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ہمارے بارے میں تمہاری توقع کیا ہونی چاہیے، مومنوں کے بارے میں منافقین کیا توقع رکھتے ہیں. خوب دو حالتیں، یا ہم کامیاب ہوں گے یا نہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان دو میں سے کوئی ایک حالت ہمیں نصیب ہوگی. منافق مومنوں کے بارے میں یہی دو حالتیں توقع رکھ سکتے ہیں کہ مومن نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، یا کامیاب ہو جائیں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے، غلبہ نہیں ملے گا ان کو. اور یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے حسنیین ہیں. توجہ فرمائیں، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا قل، یعنی آپ کہہ دیں سنا دیں، یہ دینی اصول، یہ ضابطہ منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے مقابلے میں بہت واضح طور پر بتا دیں، اور مومنوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے یہ ضابطہ. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں، ہمارا جو بھی انجام ہو وہ ہمارے لیے خرابی نہیں ہوتا، جو بھی ہو، ہم کامیاب ہوں ایک حسنہ ہے، ہم ناکام ہو جائیں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، یہ بھی ایک حسنہ ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ اس بنا پر ہے کہ جیسا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس ضابطے کو بہت خوبصورت بیان فرماتے تھے صراحت کے ساتھ، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم نتیجے کے مامور نہیں ہیں، ہم مکلف نہیں ہیں کہ نتیجہ حاصل کریں، ہم کوشش پر مامور ہیں. اللہ نے ہمارے ذمہ نتیجے نہیں لگائے، کوشش ہمارے ذمہ لگائی ہے. لیس للانسان الا ما سعى، سعی و کوشش تمہارا کام ہے. نتیجے خدا نے، یہ نہیں کہا مومنوں کو کہ تم سے نتیجے بھی چاہیے مجھے، کوشش فقط تم نے کرنی ہے، نتیجے اللہ کے پاس ہیں. خدا نے اگر نتیجہ دینا ہوا مومنین کی زحمتوں پر، مومنین کی کوششوں پر، خدا یہ نتیجہ دے دے گا. اگر خداوند تعالیٰ نے نتیجہ نہ دینا ہوا وہ نہیں دے گا، لیکن مومن اگر اس نے کوشش کی ہے ہر دو صورتوں میں کامیاب ہے، چونکہ کوشش کی ہے۔ مومن ایک صورت میں ناکام سمجھا جاتا ہے جب اس نے کوشش ہی نہ کی ہو، اس صورت میں مومن ناکام ہے، اس صورت میں اس کو حسنہ نہیں ملا۔ احد الحسنیین اصطلاح ہے ایمانی آئیڈیالوجی کی، اسلامی آئیڈیالوجی کی، کہ مومن جب راہ خدا میں نکلتا ہے یا دشمن پہ غلبہ پا لیتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، اب یہ دونوں اس کے لیے حسنہ ہیں۔ کامیاب ہو جائے احد الحسنیین یا احد الحسنیین، اور شہید ہو جائے یہ بھی احد الحسنیین، یہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہے مومن۔ منافق الٹ سمجھتا ہے، منافق یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم جیت جائیں کامیاب ہیں، اگر ہم ہار گئے شہید ہو گئے ناکام ہیں، شکست ہے، اس کے لیے حسنہ و حسنہ فقط ایک صورت میں ہیں، جبکہ مومن کے لیے دونوں صورتیں، اگر اس نے قیام کیا ہے راہ خدا میں نکلا ہے، دونوں صورتوں میں کامیاب ہے وہ۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں منافقوں سے، حل تربصون بنا، ہمارے بارے میں آپ کی توقع کیا ہے؟ تربص یعنی انتظار کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، انجام تمہارا کیا ہوتا ہے، خوب کیا دیکھو گے ہمارے بارے میں، انتظار کرو کیا ہوگا۔ خوب دو میں سے ایک حالت ہوگی، یا ہم جس مارکے میں جا رہے ہیں اس سے کامیاب لوٹیں گے، یا ہم شکست کھا جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اور تم توقع جو رکھ رہے ہو ہمارے بارے میں، الا احد الحسنیین، دو میں سے ایک حسنہ و دو میں سے ایک حسنہ و دو میں سے ایک بلائی یقیناً ہمیں ملے گی، لیکن تمہارے بارے میں ہمارا کیا انتظار ہے و تمہارے بارے میں ہماری کیا توقع ہے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، تمہارے لیے یعنی مومن منافقوں کے بارے میں ایک ہی امید رکھیں، اور وہ کیا؟ کہ منافق جہنم میں جائے گا، ہر صورت میں جہنم میں جائے گا۔ بس مومن ہر صورت میں کامیاب ہے، مر کے بھی مار کے بھی، جس طرح شہداء کربلا کا فلسفہ ہے، جس طرح حضرت علی اکبر کا وہ جملہ کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہم دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں۔ یہ اسی قرآنی موقف ہے جو حضرت علی اکبر نے پیش کیا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، فرق نہیں پڑتا۔ منافق ہر صورت میں جہنمی ہے، جو بھی کرے منافق کے بارے میں ایک ہی حالت ہے، اور وہ یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ او بأيدينا، یا خدا کی طرف سے غیبی اسباب کے ذریعے تم پر عذاب آئے گا، یا ہمارے ہاتھوں سے خدا تمہیں عذاب دے گا، یعنی مومنوں کے ہاتھوں سے۔ مومنوں کی تشفی کے لیے بعض اوقات خدا منافقوں کو اور کافروں کو سزا دیتا ہے، مومنوں کے ہاتھوں سزا دیتا ہے، یعنی مومن اللہ کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں اللہ کے عذاب کا۔ خدا ان کو جس طرح خدا آسمانی بجلی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سیلاب کو ذریعہ بنا دیتا ہے، کسی زلزلے کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور بسا اوقات مومن جماعت کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ان کے توسط سے طاغوت نیست و نابود ہو جاتا ہے، کہ اس صورت میں مومن خدا کا ذریعہ ہے کافر کو جہنم پہنچانے کا، اور منافق کو جہنم پہنچانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بس آپ ان کو کہو کہ ہر صورت میں تم نے جہنم جانا ہے، یا ہمارے ہاتھوں سے یا اللہ کے دیگر اسباب کے ذریعے سے۔ فتربصوا انا معاکم متربصون، پس منتظر رہو تم بھی اور ہم بھی۔ سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ میں جب یزید کے گورنر نے ولید نے بلایا امام کو، اور یزید کا خط سنایا کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا اور اب میں خلیفہ ہوں اور آپ میری بیعت کریں، اگر بیعت نہ کریں تو سر لے کر آئیں، یہ اس نے خط پڑھ کے سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو انکار کیا کہ تم جس کی بیعت مانگ رہے ہو وہ فاسق و فاجر و ظالم و شرابی و زانی ہے، اور میں پاکیزہ خاندان سے ہوں، میں اہل بیت نبوت سے ہوں، میں اس خاندان نبوت سے ہوں، مادن رحمت ہوں، اپنا تعارف کروایا، میں نہیں کر سکتا بیعت، مثلی لا یبایعو لمثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام نے گورنر کے دفتر میں بتایا، گورنروں سے ملنے کا ادب امام حسین علیہ السلام نے سکھایا کہ اس طرح ملا کرو ان کو، جا کر طاغوتی گورنر کو اس طرح سے ملو، جا کر ان کو گورنر سے جا کر پیپسی پینا، اس کے دفتر میں چائے پینا، اس کے ساتھ الیک سلیک رکھنا، اس کو سر کہہ کے پکارنا، یہ حسینی طریقہ نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اسے، جب اس نے کہا کہ آپ بیعت کریں ورنہ مشکل ہوگی، امام نے کہا کہ میں رات کو بیعت کروں، کر بھی لوں تو میں تو چھپ کے نہیں کروں گا، کھلے عام کروں گا، کل بیعت کریں گے، دیکھیں گے، بیعت نہیں کہا، یعنی کل دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں کل میں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہی کہا کہ تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر رہتے ہیں، ننتظر و تنتظرون، کل کا انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو۔ یہ قرآن کا بیان ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فتربصوا، منتظر رہو، انا معاکم متربصون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تم ہمارے انجام کا انتظار کرو، ہم تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ تم احد الحسنیین کا انتظار کرو کہ ہم یا غلبہ پائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ تمہیں ہر صورت میں جہنم میں جانا ہے۔ اگلی آیت میں ہے، آیت 53 میں ہے، قل انفقوا طوعا او کرہا، تم انفاق کرو، دل کی رضا سے کرو یا ناخواستہ، ناگواری کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، چونکہ بسا اوقات پھنس جاتا ہے آدمی مروت میں، منافق پھنس جاتا ہے، کوئی کام کرنا نہیں چاہتا لیکن مروت میں آ کر حالات ایسے ہیں، صورتحال ایسی ہے کہ اس میں اس کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بسا اوقات اپنا مادی فائدہ دیکھ کر خوشی خوشی خرچ کرتا ہے، اور بسا اوقات ماحول میں پھنس کر ناگواری کی وجہ سے اس کو دینا پڑتا ہے۔ قرآن فرما رہے کہ آپ ان کو کہہ دو کہ انفقوا طوعا او کرہا، منافق رضا اور خوشی سے خرچ کرے پیسہ خدا کی راہ میں، یا ناگواری کے ساتھ خرچ کرے، ہر دو صورتوں میں لن یتقبل منکم، تمہارا انفاق خدا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ حکم ہے گویا دوسری طرف سے کہ منافق کسی بھی دینی کام میں حصہ نہیں لے سکتا۔ منافق بس اوقات خوشی خوشی پیسہ دیتا ہے، مسجد کے لیے دیتا ہے، مدرسے کے لیے دیتا ہے، دینی فلاحی رفاعی امور کے لیے دیتا ہے، مت لو، اگر خوشی خوشی بھی دیتا ہے چونکہ اس میں اس کا کوئی ہدف ہے یقیناً، اور اگر ناخوشی سے دیتا ہے تو بھی نہ لو اس کا، چونکہ خدا قبول نہیں کرتا منافق کا پیسہ۔ جس طرح خود منافق کا وجود مومنوں کے اندر نقصان دہ ہے، منافق کا مال بھی مومنوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ منافق کے مال سے جو مسجد بنے گی وہ مسجد ضرار ہوگی، منافق کے مال سے جو مدرسہ بنے گا وہ مدرسہ ضرار ہے، منافقوں کے ذریعے جو کار خیر ہوگا وہ کار خیر نہیں، کار شر ہے، وہ اس کا نتیجہ شر ہوگا، وہاں سے فتنہ پھوٹے گا، وہاں سے مومنوں کے لیے نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے ان کا مال قبول نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، چونکہ تم فاسق ہو، قوم فاسق ہو، اس وجہ سے تمہارا مال رضا و خوشی سے دو تو بھی قبول نہیں، اگر ناخواستہ دو تو بھی قبول نہیں، کسی صورت میں منافق کا مال راہ خدا میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ مومنوں کو کہہ رہا ہے جب اللہ قبول نہیں کرتا تو تم بھی منافقوں سے مال نہ لو، یہ نہ کہو کہ خوش ہو کہ چندہ ہے جہاں سے آئے، ہم نے تو اس کو اچھی جگہ ہی خرچ کرنا ہے، جیسا آج کل یہ رجحان ہے کہ سود کے پیسے، رشوت کے پیسے، حرام کے پیسے یہ کما کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے اداروں میں بڑی بڑی رشوت ملتی ہے افسروں کو، وہ اس پیسے کو کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ یہ پیسہ حرام ہے خدا کی راہ میں، تم اپنا مال خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اگر مومن نہیں ہے، منافق ہے، خدا قبول نہیں کرے گا اس سے. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، کیوں خدا قبول نہیں کرتا، منافق کا مال خدا قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے، معنی یہ ہے کہ اِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، جو کہ مومن نہیں ہے. مومن نہ ہونا سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا مال خدا قبول نہیں کرتا. منافق اگر اپنا حلال کا مال بھی دے نہ قبول کرو، نہ کہ حرام کا مال. منافق ہے، اس کو اپنے کھیت سے درآمد ہوئی ہے، اپنی ملازمت سے درآمد ہوئی ہے، اپنی محنت و کوشش سے اس نے مال کمایا ہے اور اب آپ کو دے رہا ہے، آپ نہ لے اس سے مال، چونکہ منافق ہے. کیوں؟ چونکہ منافق ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان نہیں ہے اللہ و رسول پر. جس راہ پر ایمان نہیں ہے اس راہ میں کیوں دے رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے؟ لا محلہ کوئی غرض ہے، کوئی فریب ہے اس کا. ادھر اللہ پر، رسول پر ایمان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے اس کا. اب توجہ فرمائیں کہ منافق سے کیوں مال نہ لو، وہ کیوں منافق پر بھروسہ نہ کرو. اگر وہ مالی فائدہ بھی پہنچاتا ہے تو منافق کا فائدہ قبول نہ کرو، وصول نہ کرو، رد کر دو. وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، منافق نماز کے لیے جب آتا ہے تو سست ہو کر آتا ہے، رغبت نہیں رکھتا نماز میں، بندگی خدا میں، عبادت میں. چونکہ نماز میں سست ہے، اس کا مال قبول نہ کرو آپ. اس لیے کہ پہلے بھی بیان کیا ہے، قرآن کی آیت ذکر کی آپ کی خدمت میں کہ منافقین، ان المنافقین، منافق جو ہیں، یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اور خدا اس کو دھوکے میں رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا، منافق جب نماز کے لیے اٹھتا ہے تو سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، کسالا اٹھتا ہے، بے رغبت ہوتا ہے، شوق کے ساتھ نہیں اٹھتا، بوجھ سمجھ کر آتا ہے، دشواری سمجھ کر آتا ہے. وَيُرَاؤُنَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، کسی اور کی خاطر نماز پڑھتا ہے، مخلوق کی خاطر نماز پڑھتا ہے. یہاں پر دوبارہ تکرار ہو رہا ہے یہ مطلب، منافق کا پیسہ دین میں خرچ نہیں ہونا. کیوں؟ ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ رسول پر، اور دوسرا اس وجہ سے منافق کا پیسہ نہیں لینا کہ یہ نماز سستی سے پڑھتا ہے. وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، منافق نماز میں سست عنصر ہے، کسالت کے ساتھ آتا ہے. کسالت، کسمسا کے آنا، سستی کے ساتھ آنا، بے رغبتی کے ساتھ آنا، بے ساتھ آنا، ساتھ آنا، شوق کے ساتھ نہ آنا، بوجھ سمجھ کر آنا، نیند کی خمار کی حالت میں آنا، اس حالت کو کسالا کہتے ہیں، ٹال مٹول کے ساتھ آنا. وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، رائے خدا میں یا فریب کے لیے پیسہ دیتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں ناگواری کے ساتھ، اور ناگواری کے اعمال اللہ کو قبول نہیں ہیں. مومن کے اعمال وہ ہیں جو مومن خوشی کے ساتھ کرتا ہے، نہ کر ہو اکراہ کے ساتھ. ایک اور منافقت کی چال ہے، وہ مومنین کے لیے ہوشیاری. دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، ایک طرف سے قرآن مومنین کو آگاہی دے رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے منافقوں کے حربے بیان کر رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا کیا ہیں، کس طرح آپ کو متاثر کرتے ہیں. منافق متاثر کرنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی ریاکاری، مثلا روئے گا آپ کے سامنے آ کر، بہت روئے گا، آپ سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. کبھی بڑے بلند و بالا نعرے لگائے گا، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا انقلابی آدمی. کبھی آ کر دین کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے گا، ہم سمجھتے ہیں بڑا اہل انفاق ہے، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے. یہ ایک طریقہ ہے اس کے فریب کا. ایک طریقہ اس کے فریب کا یہ کہ اپنا روپ بہت مقدس بنا کے رکھتا ہے، متاثر کن چہرہ بنا کے رکھتا ہے، اپنی شخصیت بنا کے رکھتا ہے. دکھانے کے لیے لوگوں کو. ایک طریقہ اس کا جو یہاں پر ہے, خصوصاً وہ مومن جن کے دلوں میں مال و دولت کی محبت زیادہ ہوتی ہے, وہ منافق کے اس حربے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, منافق کے مال و دولت و ثروت اور منافق کے قبیلے اور اولاد اور ساتھیوں کی کثرت سے متاثر نہ ہونا, آپ خوش نہ ہونا, کبھی بھی وہ متاثر نہ کرے آپ کو. یہ ایک حربہ ہے منافقوں کا مال و دولت کی فراوانی. مثلا کچھ لوگ ہیں, شاید آپ کو شاید نہیں ہوگی, یقیناً یہ صورت پیش نہیں آ گئی کبھی آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو, لیکن جو علماء کرام ہیں انہیں آتا ہے, یا برفرض اگر آپ نے کوئی دینی مذہبی کام شروع کیا ہوا ہے پھر آپ کے ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. بعض لوگ آتے ہیں آگے, مثال میں یہاں کی مثال دیتا ہوں جو مبتلا بے مسئلہ ہے, آ کر بتائیں گے کہ ہمارا کام ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, فیکٹریاں ہیں, کھیت ہیں, زمیندار ہیں بہت بڑے, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور ہم راہ خدا میں بڑا کام کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ مثلا خمس نکالیں اپنے مال کا, یہاں پر آئیں آپ کے پاس, آپ ہمیں مسئلہ شرعی بتائیں کہ خمس کیسے نکالا جاتا ہے, کتنا نکالا جاتا ہے, کب نکالا جاتا ہے, کیوں نکالا جاتا ہے. اب یہ بات موضوع چھیڑیں گے, نہ کہ جو بھی یہ موضوع چھیڑتا ہے وہ ایسا ہے نا, بعض کی بات کر رہا ہوں جو منافق ہے. اصل وہ خمس نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتا, کثرت مال دکھانا چاہتا ہے آپ کو. اور اگر آپ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ آپ کسی کی کثرت مال سے متاثر ہونے والے ہیں, مثلا آپ گزرے ہو, ماشاء اللہ کتنی زبردست گاڑی ہے ان کی, کیا کہنے ہیں اس کے, متاثر ہو گئے آپ دیکھ کر, او ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے آپ کا, متاثر ہو جاتا ہے انسان, کسی کی کثرت مال سے متاثر ہو جاتا ہے, کسی کی کثرت اولاد سے متاثر ہو جاتا ہے, افرادی قوت کی کثرت سے متاثر ہو جاتا ہے. ہم گئے ان کے ہاں تو بہت تعداد ہے, بڑے افراد ہیں, بڑے جوان ہیں ان کے پاس, بڑی نفری ہے, بڑے لڑکے ہیں وہاں پر, تو بتاتے بھی ہیں ہمارے پاس سینکڑوں جوان ہیں, ہمارے پاس سینکڑوں افراد ہیں. اصل میں کثرت اپنی مال کی کثرت, افراد کی کثرت, ثروت کی کثرت آپ کو دکھاتے ہیں, دیتے نہیں ہیں دکھاتے ہیں متاثر کرنے کے لیے. یہ حربہ ہے منافق کا. دوسری طرف سے مومن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مومن اس کے اس حربے سے متاثر نہ ہو. لا تعجب کا, ہرگز منافق کی کثرت مال و کثرت اولاد آپ کو متاثر نہ کرے, اس سے زیادہ متاثر نہ ہونا. فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, ان کے پاس مال بھی زیادہ ہوتا ہے, اولاد بھی زیادہ ہے, یعنی افرادی قوت بھی زیادہ ہے, اولاد سے مراد قوم, قبیلہ اور ساتھی اور پارٹی, یہ زیادہ ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, منافق کو خدا نے مال و دولت بہت دیا ہے, اس لیے نہیں دیا کہ مومن ان سے متاثر ہوں, اس لیے دیا ہے کہ دنیا میں ہی اسے خدا ہلاک کرنا چاہتا ہے, اسی ذریعے سے, اسی مال و اولاد و افراد کے ذریعے سے خدا اسے رسوا کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر. وتزحق انفسهم وهم کافرون, خدا ان کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے دنیا میں. آپ اگر غور کرو, یہی کثرت اولاد اسی کے ذریعے سے بدنام ہوگا, کل کو یہی اولاد اس کی جیل پڑی ہوگی, یہی اولاد اس کی اسکینڈل بنے ہوں گے, یہی اولاد اس کی جرائم کی دنیا میں آ جائے گی, یہی اولاد اس کی ڈاکے ڈکیتیاں ڈالے گی, یہی اولاد اس کی وارداتیں کرے گی, اسی کثرت افرادی قوت کی کثرت سے جرائم کرے گا اور جرائم کی وجہ سے دنیا میں ہی تباہ ہو جائے گا. مال کے نشے میں, چونکہ نشہ ہے, طاقت پیسے کی ہو, افراد کی طاقت ہو, مال و دولت کی ہو، سیاست و اقتدار کی طاقت ہو، طاقت کا نشہ سب سے بڑا نشہ ہے. یہ 400 بنگ سے زیادہ بڑا نشہ طاقت کا نشہ ہے. طاقت کا نشہ ہی اندھا ہو کر اقدام کرتا ہے اور اسی نشے میں غرق بھی ہو جاتا ہے، نابود بھی ہو جاتا ہے. ایک اور طریقہ، اب کس طرح ترتیب کے ساتھ منافقت کو کتنی جزیات کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے سورہ براءت میں. وَيَحْلِفُونَ، منافق کی ایک اور چال یہ ہے کہ قسم بہت کھاتا ہے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، نہ صرف اللہ کی قسم کھاتا ہے بلکہ مقدسات کا حوالہ بار بار دیتا ہے، آپ کو مقدسات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. مقدسات کے بہانے مومنین کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بار بار تذکرہ کرتا ہے. مثلا اگر شیعہ ہے، اس کے سامنے کربلا کا ذکر بہت کرے گا. سنی ہے، بریلوی، مدینے کا ذکر بہت کرے گا. اگر دیوبندی ہے، اس کے سامنے طالبان کا ذکر بہت کرے گا. اگر اہل حدیث ہے، اس کے سامنے اور ذکر بہت کرے گا. جیسے وہ ایک مصنف نے کتاب لکھی، کہا کہ ہمارے ادارے میں، جس ادارے میں، وہ فرضی ادارہ، لکھا کہ ہم فلاں ادارے کے ملازم ہیں اور وہاں کا ڈائریکٹر بدلتا رہتا ہے ہر 2 سال بعد. کہتے ہیں کبھی بریلوی ڈائریکٹر آ جاتا ہے تو سارے ملازمین ادارے کے، بہت زیادہ جو سینکڑوں ہیں، یہ سارے کے سارے یہ قوالیاں سننا شروع کر دیتے ہیں، اپنے موبائل میں قوالیاں بھر لیتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور صبح و شام 11ویں شریف پکاتے ہیں، اور جو بریلوی ڈائریکٹر کی پسندیدہ چیز ہے وہ اعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشنودی حاصل کریں. کہا کہ اگر دیوبندی آتا ہے، فوراً یہی سارے پجامے اپنے اوپر کر لیتے ہیں، پینٹیں اوپر کر لیتے ہیں، گٹے کے تک لے آتے ہیں، اور جگہ جگہ لوٹے اور مسلے اٹھائے ہوئے، سیڑھیوں پر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچن میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا قبلہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. جہاں ڈائریکٹر کو دیکھتے ہیں وہیں 2 رکعت نماز نیت کر کے اپنے گٹوں کے اوپر ماتھوں کے اوپر گٹے بناتے ہیں. اور اگر کوئی شیعہ ڈائریکٹر آ جائے تو محرم نہ بھی ہو تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور روز ڈائریکٹر سے پوچھیں گے کہ یا ڈائریکٹر، آج مجلس کہاں ہو رہی ہے، آج بتاؤ مجلس میں جانا ہے. یا ڈائریکٹر کے سیکرٹری سے پوچھیں گے کہ ڈائریکٹر صاحب نے آج کس امام بارگاہ میں مجلس سننی ہے. یہ وقت سے پہلے جا کے اسٹیج کے آگے بیٹھ کے، کوئی بھی آئے، مصائب پڑھ رہے ہوں تو ہنس رہے ہوتے ہیں، فضائل میں رونا شروع کر دیتے، چونکہ ہیں تو نہیں ہیں شیعہ، انہیں پتہ نہیں ہے کب رونا ہے کب ہنسنا ہے. انہیں صرف اتنا پتہ ہے کہ شیعہ کچھ دیر ہنستا ہے کچھ دیر روتا ہے. ٹائمنگ کا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کب ہنسنا ہوتا ہے اور کب رونا ہوتا ہے. بعض جو ذاکر خطیب لوگ پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں، پھر مصائب پڑھتے ہیں، پھر فضائل پڑھتے ہیں، پھر آخر میں مصائب پڑھتے ہیں. کچھ سامعین سو جاتے ہیں، جیسے آپ سو جاتے ہیں اکثر، کچھ اس طرح مجلس میں سو جاتے ہیں. جب وہ جاگتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ذاکر کہاں ہے، ابھی فضائل میں ہے یا مصائب. نیند میں ویسے بھی ججمنٹ نہیں ہوتی کہ یہ جملے مصائب کے ہیں یا فضائل کے ہیں. اور بساؤ کا سویا ہوا اٹھتا ہے، وہ مصائب میں رونا ہنسنا شروع کر دے، نعرہ لگا دیتا ہے، اور بسا اوقات فضائل میں رونا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کسی مومن تھا، سویا ہوا تھا، جاگا، تھوڑی دیر تک اس نے کوشش کی سمجھنے کی کہ ذاکر صاحب ابھی کہاں ہے، مصائب میں ہے یا فضائل میں. اسے آخر تک سمجھ میں نہیں آیا، آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا اس سے کہ یا ذاکر، ابھی کیا کروں میں، روؤں یا ہنسوں، کہاں پہنچے ہو تم. اب یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیعہ جو ہے کچھ دیر کے لیے یہ کام کرتا ہے، کچھ دیر یہ کام کرتا ہے، لہٰذا ڈائریکٹر کو خوش کرنے کے لیے. اب یہ منافقت کی چال ہے، منافق ایسا ہی ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے ماحول دیکھتا ہے، اپنا افسر دیکھتا ہے، اپنا مافوق دیکھتا ہے، اس مافوق کی خوشنودی کے مطابق اس کا مذہب اپنا لیتا ہے. دیکھتا ہے مقدسات کس کے کیا ہیں، کعبے کی قسم کہاں کھانی ہے، مدینے کی قسم کہاں کھانی ہے، کربلا کی قسم کہاں کھانی ہے. مثلا دکاندار ہے، اگر دیوبندی خریدنے کے لیے آ جائے تو کعبے کی قسم کھائے گا، اگر بریلوی خریداری گاہک آ جائے مدینے کی قسم کھائے گا، اور شیعہ آ جائے تو فوراً کربلا کی قسم کھائے گا. مثلا چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مقدسات ہیں، ان مقدسات کے لیے یہ قسمیں کھانا ضروری ہے. یہ پاکستان میں ایسے ہے، ورنہ یہ سارے مقدسات سب کے ہیں، یوں نہیں ہے کہ کعبہ دیوبندیوں کا ہے اور مدینہ بریلویوں کا ہے اور کربلا شیعوں کی ہے، یہ سارے مقدسات ہیں وہ سب کے ہیں، تمام مسلمانوں کے ہیں، اہل ایمان کے ہیں. یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، مقدسات کی قسم کھاتے ہیں، اور آپ کو یہ تأثر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو کسی وقت بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. جہاں ان کے جملے یہ ہوتے ہیں عموماً الیکشن کے دنوں میں کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ کا پسینہ بھی نکل جاتا ہے، آپ کا قیمہ بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کا خون بھی سارا نکل جاتا ہے، لیکن وہ مگرمچھ کے آنسو بھی نہیں بہاتا. یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم، یہ ان کی قسموں کے دھوکے میں مت آؤ. منافقت کا حربہ قسم کھانا، مقدسات کا حوالہ دینا، جھانسا دینا، اور مومن کی ہوشیاری یہ کہ ان قسموں کے دھوکے میں مت آئے، مومن بیدار ہو، ہوشیار ہو. وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، یہ قوم ہے حواس باختہ، یفرقون، جن کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، خوفزدہ، جن کے دلوں کے اندر خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے بکھلاہٹ کا شکار ہے. منافق بکھلاہٹ میں یہ کام کرتا ہے، ڈرا ہوا ایسا ہی کرتا ہے. امریکی صدر پاکستان آیا، جارج بش، اور نہ پاکستانی صدر گیا اسے ملنے کے لیے، جارج بش کو ملنے کے لیے، تو میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو ویلکم کہتا ہوں. پاکستان کا صدر کھڑا ہوا تھا اور وہ بکھلاہٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو ویلکم کہتا ہوں. اسی طرح یہ گیا یوروگوئے، لاطینی امریکہ کا ملک ہے، وہاں پر گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ مجھے نکاراگوا آنے کی بڑی خوشی ہوئی ہے. اس کو یہ نہیں پتا تھا میں کس ملک میں ہوں اس وقت. یوروگوئے ایک الگ ملک ہے اور نکاراگوا الگ ملک ہے. یہ یوروگوئے میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا میں نکاراگوا میں آیا ہوا ہوں. عیسائی پادری پاپ جان پال اس کے سامنے بیٹھ کر تو اس کو کہتا ہے کہ مثلاً محترم دلائی لاما، دلائی لاما بدھسٹوں کا رہبر ہے، بدھائیوں کا، چائنی لوگوں کا رہبر ہے، مذہبی پیشوا دلائی لاما. تو یہ پاپ جان پال کو بیٹھ کر بش کہہ رہا ہے کہ جناب دلائی لاما، اس کو یہ نہیں پتا کہ کس کے سامنے بیٹھا ہوا. یہ بکھلاہٹ ہے. بس اوقات آدمی کیمروں سے گھبرا جاتا ہے، فرض کریں بہت زیادہ میڈیا ہے بکھلا جاتا ہے آدمی، پبلک بہت زیادہ ہے بکھلا جاتا ہے آدمی، عوام بہت ہیں بکھلا جاتا ہے. مثلا ابھی کسی ایسے عزیز کو جو کبھی بھی اسٹیج پہ نہ آیا ہو اس کے کھڑا کر دیں کہ آپ صلوات پڑھاؤ، وہ نہیں پڑھا سکے گا، بکھلاہٹ طاری ہو جائے گی، خوف ہے اس کے اندر. منافق ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتا ہے، دائمن خوف میں مبتلا ہے، خوف دائمی، اور خوف بکھلاہٹ پیدا کرتا ہے انسان میں. بکھلاہٹ انسان سے نامتوازن کام کرواتی ہے، اس لیے یہ منافق جا بجا بے جا قسمیں کھا رہا ہے آپ کے پاس بکھلاہٹ کی وجہ سے. قرآن فرما رہا ہے کہ ولکنہم قوم یفرقون، یہ قوم ہے بکھلاہٹ، بکھلائی ہوئی اور خوفزدہ، اس خوف کی وجہ سے یہ اس حالت میں ہزیان میں مبتلا ہیں. لا یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون. دقت کریں منافقت کی خصوصیات، نفسیات. منافق وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے، اگر ان کو کوئی غار مل جائے، مغارات کوئی غار، کھو، اگر ان کو کوئی غار مل جائے پناہ کے لیے، چھپنے کے لیے، او مدخلن، یا کوئی گھسنے کی جگہ، جیسے پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہوتی ہے، عوام آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو جلوس والے، اور اس لاٹھیوں سے بچنے کے لیے، آنسو گیس سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں. کون سی پناہ گاہ؟ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کنکریٹ پناہ گاہ ہے، یہ اپنی پناہ گاہ ہے، یہ کیسی ہے. جہاں بھی جو بھی جگہ مل جائے، جہاں بھی جگہ ملے وہاں جا کر گھس جاتے ہیں. کوئی غار مل جائے، کوئی سوراخ مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، کوئی رکشہ مل جائے، جہاں بھی ہو، بخلایا ہوا آدمی، دہشت زدہ، خوف زدہ، وہ اسی طرح ہوتا ہے، بھاگتا ہے، اور بھاگتے ہوئے جو پناہ گاہ ملے، جو سوراخ ملے، جو غار ملے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، پناہ لیتا ہے وہاں جا کر اپنی جان بچانے کے لیے. منافق یہی شخص ہے کہ اگر اس کو کوئی گھسنے کی جگہ ملے، مدخل، گھسنے کی جگہ، مغارات، غار، کوئی کھو مل جائے اس کو، مترو، کھنڈر، یا کوئی ملجا و پناہ گاہ اس کو مل جائے، یہ دوڑ کے وہاں جائے گا. وَهُمْ يَجْمَحُونَ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بے قابو ہیں، خوف نے ان کے حواس اڑا دیے ہیں، اور ان کی زمام اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. جمیح، جمحا، ہے کے ساتھ، ہے ہوتی، ہے حلوے والی، جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہے حلوے والی، جسے حلوہ لکھا جاتا ہے. اصل اس کا علمی نام ہے ہے جیمی، جیم والی ہے، جو خالی نقطہ نہیں ہوتا. جمحا، جمح، بے قابو، جس کی بریک فیل ہو گئی ہو، اس کو روکنے کے لیے کوئی دیوار، کوئی ٹیلا، کوئی ایسی چیز چاہیے. عموماً ٹریفک والے ادارے یا پولیس گاڑیوں کو بریک فیل، گاڑیوں کو روکنے کے لیے کوئی ایسی ڈیڈ لائن بناتے ہیں آگے، یا ٹرین میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیڈ ٹریک ایک ہوتا ہے آر پلیٹ فارم پر، ہوتا ہوگا، بچپن میں ہم نے دیکھا تھا. کہ وہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ٹرین کی پٹڑی بنا کے اور آگے انہوں نے گارڈر لگا کے اور بڑا سا اس کے آگے ایک بیم لگا دیا ہے، یہ کیوں کیا انہوں نے ایسے؟ شاید ان کا ارادہ ہے یہ پٹڑی اور آگے بنائیں، مزید لے جائیں، لیکن پیسے ختم ہو گئے تو یہاں پر بند کر دیا. نا، ہر پلیٹ فارم پر یہ ڈیڈ ٹریک کہتے ہیں اس کو، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بے قابو ٹرین، بسا اوقات کھڑے کھڑے ٹرین کی بریک فیل ہو جاتی ہے، یا کوئی بچہ چھیڑ دیتا ہے، شرارت کر دیتا ہے، ٹرین بھاگ جاتی ہے، اس کو کانٹا بدل کے روکنے کے لیے یہاں پر ڈیڈ ٹریک بنایا جاتا ہے. بے قابو ہو جاتی ہیں چیزیں، گاڑیاں بے قابو ہو جاتی ہیں، جانور بے قابو ہو جاتے ہیں. غالباً یہی موسم ہے، مجھے نہیں دقیق معلوم کون سا موسم ہے، جب شاید یہ موسم ہے، احتمالاً برسات کا موسم ہوتا ہے. ایک مکھی خاص قسم کی اس موسم میں پیدا ہوتی ہے، جو جانوروں کو کاٹتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جانور بڑی بے قابو ہو کے اس درد کی شدت سے بھاگتا ہے جانور، مکھی سے جان بچانے کے لیے، اور کتنے جانور مر بھی جاتے ہیں. اس مکھی اتنا تنگ کرتی ہے ان کو، کاٹتی ہے جگہ جگہ، خون پیتی ہے ان کا، کہ وہ بسا اوقات کھائیوں میں گر جاتے ہیں، بسا اوقات ندی نالوں میں گر جاتے ہیں، بسا اوقات غرق ہو جاتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بے قابو جانور. انسان بھی بعض اوقات ایسی حالت میں آ جاتا ہے، کبھی غصے کی وجہ سے بے قابو ہو جاتا ہے، کبھی شہوت کی بنا پر، کبھی خواہش کی وجہ سے، کبھی احساسات کی وجہ سے، کبھی جذبات ابھر کے آتے ہیں اس کے اندر، تو یعنی بے قابو ہو جاتا ہے. اس بے قابو ہونے کو کہتے ہیں جمحا. منافق خوف، دہشت اور لرزے کی وجہ سے بے قابو ہوتا ہے، لہذا پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے، کہیں بھی پناہ گاہ ملے اسے فوراً اس میں جائے، چھپے، گھسے. کوئی کافر ملے اس کے ہاں پناہ لیتا ہے، دشمن ملے اس کے ہاں پناہ لیتا ہے، مسجد ملے اس میں جا پناہ لیتا ہے، کوئی غیر ملکی امبیسی ملے اس میں جا کے پناہ لیتا ہے، خوفزدہ ہے ہمیشہ. لو یجدونا، اگر مل جاتا ان کو کوئی ملجا، اگر ان کو مل جائے کوئی مغارات غار و مدخل کوئی گھسنے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، یہ گھس کے اسی میں بیٹھ جائیں گے، کیوں کہ یہ بے قابو ہو کر بکھلائے ہوئے ہیں، بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، منافق کی ایک اور علامت، قرآن کریم سورہ مبارکہ توبہ میں براءت میں ذکر فرما رہا ہے، آیہ 58 میں ہے، ومنہم، منافقوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جن کا کام فقط رسول اللہ پر اعتراض کرنا ہے، منافقت کی صفات میں سے پہلے ذکر کیا تھا کہ منافق بدبینی پھیلاتا ہے، بدگمانی پھیلاتا ہے، خصوصاً رہبر مسلمین کے بارے میں لوگوں کا اعتماد ختم کرتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ آج جو بھی آپ کو رہبر کے بارے میں بدبین کرے، سمجھ لو منافق ہے، یہ منافقت والا کام کر رہا ہے۔ جو بھی مثلاً امام خمینی کو کہیں گے یہ صوفی ہے، یہ منافق ہیں سب۔ اس قسم کے جملے جس سے سنیں، چونکہ آپ کے دلوں سے احترام نکال رہے ہیں، آپ کے دلوں میں بدبینی پھیلا رہے ہیں، بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ پر اعتراض کرتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اعتراض منافق، ایک استہزاء پہلے ذکر کیا کہ منافق ہمیشہ مستہزی ہے، مسخرہ، جوکر، سیریس نہیں ہوتا، سنجیدہ نہیں ہوتا، جہاں پر آپ دیکھیں گے حالت استہزاء میں دیکھیں گے اس کو، آپ مذاق اڑاتے ہوئے اس کو دیکھیں گے، آپ سنجیدہ ترین بات پر بھی ہنس رہا ہوگا، مذاق میں لے گا اس کو۔ ایک یہ صفت پہلے قرآن نے ذکر کی ہے، دوسری صفت یہ کہ منافق لماز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، شروع یہ سے ہوتی ہے، ویل لکل ہمازہ تلو مازہ، ویل ہو، ویل یعنی مرد آباد، عربی زبان میں مرد آباد کو کہتے ہیں ویل، ویل یعنی مرد آباد، مر جائے، کون؟ حماز اور لماز، ویل لکل ہمازہ تلو مازہ الذی جمع مالا و عددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اب یہ پوری سورہ ہے مردہ باد، حماز اور لماز اللہ کی طرف سے، حماز اور لماز، لماز اس کو کہتے ہیں کہ جو تمسخر اڑائے اور اشاروں سے، ساتھ آنکھوں کے اشارے، منہ کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے، چہرے کے اشارے، اشاروں کے ذریعے سے تمسخر اڑانے والا لماز ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مرد آباد لماز، یہ جوکر، یہ کمیڈین مرد آباد، خصوصاً جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، اور دین میں بھی سب سے حساس نقطہ رہبر دینی ہے، نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، مقدسات کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کے لباس کا مذاق اڑائیں گے، مثلا جوان کی داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، عورتوں کے پردے کا مذاق اڑائیں گے، کسی جوان نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، جو بھی دینی عمل دیکھیں گے اس کا مذاق اڑائیں گے اشاروں سے۔ اب ہر چیز کے مزہ یا اشارے موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، ماہر ہیں، متخصص ہیں آپ ان کاموں کے، اشاروں سے مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، اشارے توہین آمیز اشارے، منافق اشاروں سے رسول اللہ کا تمسخر کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ مصروف ہیں کسی کام میں، منافق دائیں بائیں ہیں، آگے پیچھے ہیں، اب ظاہر جو پیچھے کھڑا ہوا ہے منافق، وہ سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو پیچھے سے اشاروں کے ذریعے مذاق اڑا رہا، سامنے والے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ یہ رہبر مسلمین کا مذاق اڑا رہا، یا مثلا دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ رہبر مسلمین کا مذاق اڑا رہے ہیں، لمازی، تمسخر اور اعتراض آمیز و توہین آمیز تمسخر کا ایک نمونہ منافقوں نے اظہار کیا جب رسول اللہ صدقات تقسیم کرتے تھے، بیت المال تقسیم کرتے تھے، یا غنائم تقسیم کرتے تھے لوگوں کے اندر، اور اس پر اعتراض کرتے تھے. مثلا اعتراض کے کئی طریقے ہیں. فرض کریں رسول اللہ نے ایک کو ایک حصہ دیا، دوسرے کو حصہ دیا، یہ لے کے جا رہا ہے، منہ ادھر ہے اس کا اور منہ سے اشارہ کرے گا، یہ منافقت ہے. رہبر مسلمین کے بارے میں اتنا ہونٹ بنانا یہ منافقت ہے. یعنی یہ کہے گا مجھے تھوڑا دیا ہے، اتنی بات کرنا بھی منافقت ہے. یہ منافق کا ایک حربہ یہ ہے، منافق کی حرکتوں سے مومن کو ہنسنا نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. مومن کو منافق کا مشوق نہیں بننا چاہیے، مشوق داد دینے والا، حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. جب رہبر مومنین رہبر مسلمین کا تمسخر اڑائیں، وہاں مومنین اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں. وَمِنْهُمْ منافقوں میں سے ایک گروہ ہے، مَنْ يَلْمِزُكَ، اے رسول جو آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں اشاروں کے ذریعے سے، منہ بناتے ہیں، منہ بسورتے ہیں. فِي الصَّدَقَات، جب صدقات آپ تقسیم کرتے ہیں، انہیں دیتے ہیں، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ، یا برابر ملتا ہے لیکن ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ ملے، یہ منہ بسورتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر آپ انہیں دیں جو ان کی مرضی ہے، رضو، اگر صدقات میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں، یہ بہت خوش ہیں، واپسی میں زندہ باد رسول اللہ، رسول اللہ زندہ باد، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں لگاتے. لیکن اگر انہیں نہ دیں، پھر اس کے بعد توہین آمیز، مسخرہ آمیز، تمسخر آمیز اشارے کریں گے. وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اگر صدقات میں سے کچھ ان کا حصہ نہ ملے، آپ ان کو نہ دیں، اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ، اس صورت میں یہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بفر جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں ملا نہیں کچھ بھی، ہم محروم رہ گئے. یہ منافقت کا ایک عمل ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، اے خدا مجھے ان لوگوں کی طرح نہ بنا جو دینے والوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ دینے والوں کی مذمت کرتے رہتے ہیں، مجھے ان کی طرح نہ بنانا. چونکہ عموماً ہم ایسے ہی ہیں سارے، ایک نے کھانا کھلا دیا اس کی بڑی تعریف کی، ایک نے کچھ نہیں کھلایا وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ کیا مومن ہے، چائے تک نہیں پلاتا. جو دیں اس کی تعریف کریں، جو نہ دیں اس کی مذمت کرنا منافقت ہے. ممکن ہے جو آپ کو دے رہا ہے اس سے بہتر وہ ہو جس نے مجھے کچھ نہیں دیا لیکن ہے بہت اچھا انسان. مجھے دینا معیار نہیں ہے، مجھے کھانا کھلانا معیار نہیں ہے، اپنی ذات میں بہت عالی ہے. ہم اپنے آپ کو معیار نہ سمجھیں کہ مجھے دیتا ہے تو بہت اچھا آدمی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیتا. اگر کسی نے میری ٹکٹ دے دی راستے میں سفر کرتے ہوئے، میں کہوں بڑا نیک آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے. اگر نہیں دی اس نے میری ٹکٹ، مجھے خود لینا پڑی، میں اس کو چھوڑو اس کے ساتھ سفر ہی نہیں کرتے آئیں گا، کنجوس آدمی. نہ، معیار کبھی بھی یہ نہ رکھو کہ ہمیں دیں گے تو اچھے ہوں گے، ہمیں نہیں دیتے تو اچھے نہیں. نہ عزیز ایمان، یہ کبھی بھی یہ دینی معیار نہیں ہے، یہ منافقت ہے کہ اگر انہیں صدقہ میں سے کچھ حصہ دیں تو راضی ہیں، نہ دیں تو ناراض ہیں. عموماً مثلا لوگوں سے پوچھیں، کیوں مثلا کسی مولانا سے پوچھیں کہ آپ یہ فلاں مرجع تقلید کی تقلید کیوں کروا رہے ہو، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کے پاس درس پڑھا ہے، آپ ان کے اجتہاد کی تصدیق کرتے ہو، آپ خود مجتہد ہو، نہ کیوں دیتے ہو، چونکہ انہوں نے اجازت دیا مجھے. ایک انڈیا کے ایک مومن نے یہ واقعہ مجھے سنایا، قم مقدسہ میں، کہا کہ ہمارے ساتھ، ہم ایک قافلے میں آئے زیارات کے لیے، اور راستے میں ہی مولانا نے ہمیں ایک بزرگ شخصیت کا ذکر کرنا شروع کیا کہ اس وقت عالم اسلام میں آسمان کے نیچے آسمان کے سائے میں ان سے بڑا مجتہد کوئی اور نہیں ہے. ہم خود پریشان تھے کہ اتنا عالی شخصیت ہے اور ہم تو کسی اور کی تقلید کرتے ہیں، اور آسمان کے سائے کے نیچے سب سے بڑی شخصیت یہ ہیں. باہر کے انہوں نے پورے راستے میں، راستہ بھی لمبا تھا، اس لمبے راستے میں انہوں نے کافی ذہن سب کے بنا لیے کہ تقلید انہی کی کرنی ہے، اور آخرکار ہمیں لے گئے ان کے دفتر، باہر جا کے ہمیں بٹھایا اور خود اندر گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 10-15 منٹ بعد واپس آئے اور ہمیں کہا کہ اٹھیں چلیں واپس۔ تو ہم نے کہا بھی آغاز سے تو ملا دو ہمیں، راستے بھر میں تعریف کرتے رہے ہو، تو اب ملا کے تو لے جاؤ، یہاں تک لائے ہو، دفتر تک لائے ہو، وہ اندر بیٹھے ہیں ہم باہر بیٹھے ہیں، تو ملاقات تو کرواؤ ہماری ان سے۔ کہا نہیں چھوڑو ان کو، یہ نہیں ہے، یہ مجتہد ہی نہیں ہے، سرے سے عادل نہیں ہے یہ بالکل، اور اس سے بڑا جاہل آسمان کے نیچے کوئی اور نہیں۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ شخص جو گھر سے چلے ہم اور وہاں سے ہمارے کانوں میں اس نے پھونکنا شروع کیا کہ آسمان کے سائے کے نیچے ان سے بڑھ تر کوئی اور نہیں ہے، ایک دم آسمان کے سائے کے نیچے یہ سب سے خراب آدمی کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بات کھٹک گئی ہمیں کہ یہ بیج میں ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ کہا اس وقت تو ہم ان کے ساتھ آ گئے اٹھ کے کہ بدمزگی نہ ہو، واپس آئے، وہ لوگ زیارات میں گئے اور باقی کاموں میں لگ گئے۔ کہا ہم 2-3 آدمی واپس اسی دفتر میں چلے گئے اکیلے خود، اور جا کر انہیں بتایا کہ جی ہم اس قافلے کا حصہ ہیں۔ تو کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، یہ جو شخص ہمیں لایا تھا سارے راستے آغا کی تعریفیں کرتا رہا، اور ہم ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے تھے سارے کہ ہم سب تقلید بدلتے ہیں اپنی، جس جس کی کر رہے ہیں چھوڑ کر ان کی کرتے ہیں۔ یہاں آ کے بیٹھا، 15 منٹ بعد آپ سے ملا، مل کے واپس آیا اور کہنے لگا کہ نہیں یہ تو مجتہدی نہیں ہے، یہ فلاں ہیں۔ تو ماجرا کیا ہے، ہوا کیا یہاں پر، ہمیں شک ہے کوئی کچھ ہوا؟ انہوں نے بتا دیا، آغا نے، مجتہد صاحب نے کہا کہ بھلے یہ آیا تھا میرے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ میں ایک بہت بڑا قافلہ لایا ہوں، یہ سارے سیٹھ ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ان کے جیب خمس سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ جیب چھوٹے پڑ گئے ہیں، خمس کی رقم زیادہ ہے، باہر نکل رہی ہے، تھیلے ان کے بیگوں میں جگہ نہیں ہے، اتنے ڈالر لائے ہیں ساتھ، یہ سب آپ کے مقلد ہو جائیں گے اگر آپ مجھے اپنا وکیل بنائیں تو۔ یہ سارا کاروان اور پھر اور بھی ان جیسے بہت سیٹھ ہیں، وہ سارے آپ کے مقلد بن جائیں گے۔ وہ زہر مجتہد تھے و عادل تھے، ان میں عدالت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بزرگوار، وکالت لینے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈالروں سے بھرا ہوا کاروان میرے دفتر لے آؤ اور مجھ سے آ کے بارگیننگ کرو کہ آپ وکالت دیں میں آپ کے مقلد بناتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے 2 عادل علماء گواہی دیں آپ کے بارے میں کہ آپ میں اتنی قابلیت ہے، میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں اور ملک میں ہوں، آپ اور ملک میں ہیں۔ وہ 2 عالم آپ کی گواہی دیں کہ آپ عالم ہو، آپ فاضل ہو، آپ باتقوا ہو، آپ عادل ہو۔ اگر انہوں نے گواہی دی اور آپ دین کی خدمت کرتے ہو، آپ امانت دار ہو بیت المال کے، تو میں آپ کا دوں گا اجازت، ایسے نہیں دے سکتا، میری شرعی ذمہ داری ہے۔ باہر گئے، انہوں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے نہیں دیا، تو یہ بات باعث بنی کہ وہ باہر آ کر کہنے لگے کہ یہ بالکل سرے سے مجتہد ہی نہیں۔ اور تقلید کرانے والی کمپنیاں ایسے ہی ہیں، جہاں سے ان کو کچھ ملتا ہے وہ آیت اللہ العظمیٰ ہو جاتا ہے، فی الارضین والعالمین، لیکن جو نہیں دیتا ان کو وکالت نامہ اپنا، وہ سرے سے مجتہد ہی نہیں ہوتا، اس کی تقلید ہی جائز نہیں ہے۔ یہی قرآن فرما رہا ہے کہ اگر اے رسول آپ صدقات میں سے، بیت المال میں سے ان کو کچھ دو، یہ راضی ہو جاتے ہیں، یہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان سے بڑا رسول کوئی اور کائنات میں ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن اگر آپ ان کو نہ دیں، صدقات میں سے کوئی حصہ نہ دیں، پیسہ نہ دیں، ان کی توقع پوری نہ ہو، یہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بس منافق کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ راہبر کا تمسخر اڑاتا ہے ہر طریقے سے، زبان سے بھی کردار کشی کرتا ہے اور محفل و مجمع میں تمسخر کے ساتھ، مزاحیہ انداز میں، اشاروں کے ساتھ لمازی کرتا ہے، اور اس لمازی کے ذریعے مومنوں کو رہبر سے دور کرتا ہے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ، اگر یہ راضی ہو جاتے جو آپ دے رہے ہیں اور جو اللہ نے دیا مقرر کیا ہے اور جو رسول اللہ ان کو دے رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے کہ حسبنا اللہ خدا کافی ہے ہمارے لیے، ہم ان کو اور بھی دیتے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، اور یہ کہتے کہ ہم خدا کی طرف راغب ہیں تو ہم انہیں مزید بھی دے سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ منافق ہیں، راضی نہیں اس پر اور آپ پر شک کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان سے ہوشیار رہیں آپ. پھر اس کے بعد اب صدقات کی بات آ گئی ہے کہ اپنے آپ کو صدقات کا مستحق نہ سمجھو، مستحق صدقہ نہ بنو. آپ یہ نہ کہو کہ ہمیں بھی دو اس صدقے میں سے. آپ کو اگر کوئی پیسہ دیتا ہے اس سے پوچھو یہ صدقہ ہے، اگر وہ کہے صدقہ کہو واپس کر دو، صدقہ نہیں چاہیے. خمس ہے نہ نہیں چاہیے ہمیں، کیونکہ خمس مستحقین کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. یہ تو مجھے اپنی جیب سے دو، اپنا ذاتی مال دو، نہ کہ صدقہ دے دو. انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہیں. والمساکین، مساکین کے لیے ہیں. والعاملین علیہا، اور صدقات جمع کرنے والے، صدقات پر مامور، یہ مستحق صدقات ہیں. والمؤلفت قلوبهم، اور وہ لوگ طبقہ جن کو صدقات دے کر دین کی طرف راغب کیا جاتا ہے، مائل کیا جاتا ہے، ان کی امداد کی جائے تو دین کی طرف آ جاتے ہیں، ان کے لیے ہیں صدقات. وفر رقاب، اور جو غلام ہیں، اسیر ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے صدقات خرچ ہوتے ہیں. والغارمین، اور جو مقروض ہیں اور نہیں قرض ادا کر سکتے، ان کے لیے صدقات ہیں. وفی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں، سبیل خدا میں، تبلیغ دین میں صدقات خرچ ہوتے ہیں. وابن السبیل، اور وہ مسافر جو اپنے گاؤں میں، گھر میں، شہر میں تو پیسے والا ہے، لیکن سفر میں یا جیب کٹا چکا ہے یا پیسہ خرچ کر چکا ہے، اس وقت نادار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی صدقہ دے سکتے ہو. فریضتاً من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، یعنی ساتھ یہ بتا دیا کہ منافق جو آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ صدقات ہمیں دے دیا کرو، انہیں بتا دو کہ صدقات آپ کا حق نہیں ہے، صدقات ان طبقات کا حق ہے، ان کے لیے صدقات ہیں. اور کوئی جیسے ابھی کھالیں جمع کر لیتے ہیں لوگ، جتنے لوگ کھالیں جمع کرتے ہیں وہ، چونکہ یہ بھی صدقات میں سے، قربانی صدقات میں سے، قربانی کا گوشت صدقہ ہے، فطرہ عید کا صدقہ ہے، یہ اکٹھی کر لیتے ہیں. کون تنظیمیں اکٹھی کر لیتی ہیں؟ وہ قرآن کہہ رہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو نہ دیں، لینے والوں کو بھی چاہیے کہ نہ لیں، یہ صدقات تمہارے نہیں ہیں. عید قربان پہ ایک صدقہ چھین کے لے جاتے ہیں، عید فطر پہ ایک اور صدقہ چھین کے لے جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، منافق کی ایک اور قسم قرآن ذکر کر رہے ہیں، کسے بعد میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے پروردگارہ، ہم سب کو نفاق کی بیماری سے نجات عطا فرما. خداوندہ تمام مومنین و مومنات کو نفاق و منافقت کے شر سے محفوظ فرما. خداوندہ منافقین جس شکل میں، جس صورت میں ہیں، ان کی منافقت کو، ان کے ہیلوں کو ناکام فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. مظلومین غزہ و مظلومین فلسطین کو اسرائیلی و صہیونی جارحیت سے نجات عطا فرما. خداوندہ اس صہیونی ناسور کو صفحہ ہستی سے محو فرما. مبارزین فلسطین کو استقامت و صبر عطا فرما، انہیں کامیابی اور غلبہ عطا فرما. عراق کے بہ میں و سوریہ میں اور پاکستان میں تکفیری فتنے کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ ان فتنہ اٹھانے والوں کو فتنے سمیت نیست و نابود فرما. خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور منافقت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پیروان امیر المومنین شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب جہاں بھی ہیں، عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔